السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے مغربی تصور جمہوریت کا مسلمان معاشروں میں اطلاق. اس بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قمر زمان قائرہ صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نعیم اللہ فاروقی صاحب، جو کہ ایک معروف عالم دین ہے. غامدی صاحب، جن اصولوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان کو لپ سروس تو ہماری پوری قومی دے رہی ہے، ہمارے قوم کے جو ہیں تمام لیڈرز بھی دے رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک اشارہ پاسٹ میں بھی کیا تھا، ایک تاریزن اس کا ذکر کیا، نظریہ ضرورت کا. آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو اگر ان کا جواز نہیں تھا تو کم از کم ان کے خلاف اقدام نہ کرنے کا جواز پیدا کر دیا گیا. مثال کے طور پر المواردی کے احکام السلطانیہ ہی کو دیکھ لیجئے، تو اس کا اصل فوکس یہی لگتا ہے کہ جو جیسا بھی نظام قائم ہو چکا ہوا ہے، بہرحال اس کے خلاف کوئی اقدام، ریولوشنری اقدام تو کم از کم نہیں کیا جا سکتا. نظریہ ضرورت کی اس وقت بھی بہت بات کی جاتی، اس کو ہمارے اہل دانش جو ہیں وہ فلسفیکلی بھی اور قانونی سطح پر بھی سپورٹ کر چکے ہوئے. تو اس قسم کے نظریات کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اصل رول یا اصول آپ کہہ لیں اس کو، اس کی طرف آئیں گے، یا ہم ایکسیپشن ہی کو رول بنا کر زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہ سوال میں آپ سب سے الگ الگ پوچھا.
میں آپ سے گزارش کروں، نظریہ ضرورت کیسے وجود میں آتا ہے؟ یعنی آپ کے آدرش نسب العین بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ ان کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے وجود پذیر ہونے کا خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. عملی حقائق اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں. جب یہ برخلاف ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت پھر نظریہ ضرورت کا سہارا لیا جاتا ہے. وہ قدیم فقہ بھی لیتی تھی، جدید ماہرین قانون بھی لیتے ہیں. اس کو دفن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کیجئے جس کے نتیجے میں اعلیٰ نسب العین اور عملی حقائق ان میں زیادہ سے زیادہ مطابقت پیدا ہو سکے. یعنی اعلیٰ نسب العین سے میری مراد یہ ہے کہ مثلا مولانا نے یہ فرمایا کہ اخلاق کی نگرانی کرنی چاہیے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت کیا ہے. یعنی آپ کبھی غور کریں اس بات کے اوپر کہ مجھے اگر دوا لینی ہو، ایک لائف سیونگ ڈرگ لینی ہو، تو میں امریکہ کی بنائی ہوئی دوا کو ترجیح دوں گا کسی مسلمان کے مقابلے میں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان پر یہ اعتماد نہیں رکھتا کہ وہ مجھے دوا بھی خالص دے دے گا. وہ جھوٹ بولے گا، وہ بددیانتی کرے گا، وہ مسلمان ہوگا اور بعض اوقات حیرت انگیز طریقے پر نماز پڑھنے والا ہوگا، روزہ رکھنے والا ہوگا، مذہبی آدمی ہوگا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اس معاملے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرے گا کہ وہ ملاوٹ کر دے، وہ مجھے پسی ہوئی مرچوں میں مٹی ڈال کے دے دے. یعنی یہ جو اخلاقی حالت ہے ہماری، یعنی مغرب پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اوریانی فحاشی اور اس طرح کے معاملات ہیں، یہ ایک پہلو ہے انسانی معاشرت کا. اس میں میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جنسی معاملات میں بے رحمی اختیار کر لی ہے، لیکن یہ جو اجتماعی اخلاقیات کے معاملات ہیں ان میں قابل رشک ہے ان کا رویہ. اس وقت بھی حقائق کا اعتراف کرنا ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. دیکھیے بات یہ، انسانی معاشرے میں جو ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے معاملے میں یہ کبھی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مغربی ہے اور یہ مشرقی ہے. یہ انسانیت کا سفر ہے. انسانیت کا یہ سفر یونان نے کیا، روما نے کیا، ہم مسلمانوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اس کے بعد اب یہ مغرب میں بھی جاری ہے. وہ سفر میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلط فلسفے بھی وجود میں آتے ہیں، لیکن بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیولپ ہو کے آگے پہنچ چکی ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت ہم جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سائنس کی دنیا جو ہمارے گرد و پیش تخلیق کی اور جس میں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ ہماری یہ بات کل لاکھوں کروڑوں لوگ سن لیں گے، یہ بھی ظاہر اسی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ.
اس بارے میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں اس وقفے کے بعد.
جمہوری اقدار کو ہر حال میں مسلمان معاشرے کے اندر فروغ دینا ہے.
ایک مسجد ہو یا ایک مدرسہ ہو، یہ دونوں چیزیں اس وقت بزنس پوائنٹ بن چکے ہیں.
امراض یافتہ طبقے ان سے کھیلتے ہیں اور پھر وہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں، دانش کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں پھر حکومت ہی اصل میں مقصود بن جاتی ہے اور اقتدار ہی اصل میں مقصود بن جاتا ہے.
جن عوامل کی درستی کا آپ نے ذکر کیا، وہ اگر قانون سازی کے ذریعے سے اس درستی کا آغاز نہیں کیا جائے گا تو پھر کہاں سے کیا جائے گا؟
قانون سازی کے ذریعے سے کبھی اس کا آغاز نہیں ہوتا. یہ اصل میں ایک بڑا جامع عمل ہوتا ہے ہمیشہ. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں فیصلہ کن کردار کون ادا کرتا ہے؟ آپ مختلف معاشروں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، فیصلہ کن کردار ہمیشہ کسی سوسائٹی. اللہ تعالیٰ نے قانون کیا بنایا ہے؟ سارے انسانوں کو وہ ذہنی اور فکری لحاظ سے ایک سطح پر پیدا نہیں کرتا. یعنی اگر ایسا کر دیتا تو پھر تو نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. نہ سارے شاعر ہوتے ہیں, نہ سارے ادیب ہوتے ہیں, نہ سارے آئنسٹائن ہوتے ہیں, نہ اقبال غالب اور حافظ ہوتے ہیں. انسانوں کے مابین ایک بنیادی تقسیم کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے سمجھتے, عوامل کا تجزیہ کرتے, ان کے اندر اترتے, اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عوامل کیسے کام کرتے ہیں, پھر وہ رہنمائی کے مقام پر آ جاتے ہیں. کارل مارکس نے اپنے زمانے میں تجزیہ کیا نا اپنی سوسائٹی کا, وہ سوسائٹی کہاں کھڑی ہے, اس میں سرمایہ کیا کردار ادا کر رہا ہے, اس میں محنت کیا کردار ادا کر رہی ہے, اس میں سرمایہ دار نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں, صنعتی انقلاب کے بعد انسان کو کس طریقے سے
ہمارے معاشرے میں
دکھنے والی چیز بنا دیا. آپ کو غور کریں اس بات کے اوپر, وہ زمانہ تھا جس میں یہ ٹاسک کیپٹل لکھی گئی ہے کہ جس زمانے میں ایک فیکٹری کے باہر لوگوں نے قطار لگائی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے آج 8 آنے مزدوری ہے, لیکن چونکہ مارکیٹ اکانومی ہے نا, وہ تو رسد اور طلب کے قانون کے مطابق طے کرے گی, شام تک وہ 2 آنے ہو چکی ہوتی تھی تو آدمی 2 آنے پہ بک جاتا تھا. یہ صورتحال تھی, اس صورتحال کے خلاف ایک ریوالٹ ہوا. میں آپ اس کے تجویز کردہ بعض چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس انسان تھا نا, انسانوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے سوسائٹی کے اندر, یہ کون کرے گا؟ یہ ارباب دانش کرتے ہیں. ہمارے اصل میں دانش کرپٹ ہو چکی ہے. ارباب دانش میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مذہبی پس منظر میں گفتگو کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو سماجی پس منظر میں گفتگو کرتے ہیں. ان کے مابین جب تک کانسنسز نہیں ہوگا اس بات کے اوپر, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک یہ کہ ہمیں جمہوری اقدار کو ہر حال میں مسلمان معاشرے کے اندر فروغ دینا ہے, کانسنسز نہیں ہوگا. میں لفظ کانسنسز استعمال کر رہا ہوں, یعنی اقل قلیل کچھ لوگ اس میں اختلاف کرنے والے رہ جائے. ہمیں غربت کو براہ راست ہدف بنا کے اس کو دور کرنے کی تدبیریں سوچنی ہے. اس میں جو رہنمائی ہمیں دین سے ملے گی وہ بھی لینی ہے, جو دنیا سے ملے گی وہ بھی لینی ہے. یعنی دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ہمیں کمیونزم اور سوشلزم کا مطالعہ بھی اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ایک طالب علم مطالعہ کرتا ہے, نہ کہ ہم نے کفر و ایمان کس طرح استعمال کر کے مطالعہ کرنا ہے تاکہ وہاں بھی کوئی حقیقت موجود ہے تو اسے ہم خوش دلی کے ساتھ لے سکیں. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ تیسرا یہ کہ ہمیں اسلام کے معاملے میں بھی یہ جو پاپائیت کا ایک تصور پیدا ہو گیا, پاپائیت اسلام میں کبھی نہیں تھی لیکن وہ بتدریج بن گیا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ جس کو اقبال نے یہاں ملائیت سے تعبیر کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری تعبیر کے سوا آپ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتے. اس کو بھی توڑنا ہے. اور یہ کون توڑے گا؟ اس کو ارباب دانش توڑیں گے. ان کے مابین کنسنسس جب تک پیدا نہیں ہوگا کہ وہ اس کو جدوجہد کا موضوع بنائے, پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی معاشرے کے اندر تبدیلی کا آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہم اچھی باتیں کرتے ہیں. سب سے بڑی منتشر قوت فکر و خیال کے لحاظ سے ہمارے ارباب دانش ہوتے ہیں. اور جب ارباب دانش اس طریقے سے منتشر ہو جائے, خیال کے لحاظ سے بھی, فکر کے لحاظ سے بھی, عمل کے لحاظ سے بھی, ان کے مابین بنیادی چیزوں اور بنیادی اقدار پر بھی کنسنسس باقی نہ رہے, تو پھر مراعات یافتہ طبقے ان سے کھیلتے ہیں اور پھر وہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں, دانش کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں پھر حکومت ہی اصل میں مقصود بن جاتی ہے اور اقتدار ہی اصل میں مقصود بن جاتا ہے. آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ماوردی اور دوسرے لوگوں کی, وہ بھی اصل میں اسی کی پیداوار ہے. یہ کرپشن وہ ہے جو کرپشن علم میں داخل ہوتی ہے, اور جب یہ علم میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے کا کوئی علاج باقی نہیں رہتا.
مولانا, جو ہمارے جس دانشور طبقے کا جائزہ نے ذکر کیا, اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا, تو اس میں ظاہر ہے بہت سارے, اس کے بہت سارے کانسٹیچوئنٹس ہیں, اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. اس میں دینی علماء بھی شامل ہیں, اس کے اندر دیگر انٹلیکچوئلز بھی شامل ہیں, اس کے اندر اساتذہ بھی شامل ہیں, اس کے اندر میڈیا کے بہت سارے لوگ بھی شامل ہیں. لیکن کیا آپ کے نزدیک جس تبدیلی کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا, اس میں ہمارے دور کے علماء اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں؟
جناب غامدی صاحب نے جو آخر میں بات کہی ہے کہ جب آپ ان انٹلیکچوئلز پر بات نہیں کریں گے اور امت کے دانشور لوگ اس پر گفتگو نہیں کریں گے اور اس میں برداشت کا خاص طور پر خیال نہیں ہوگا, بھی ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور برداشت کریں, حوصلے سے سنیں, دلائل سے جواب دیں, تو پھر سیاست دان ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے دوسرے ہوں, پھر طلب اقتدار کی جنگ رہ جاتی ہے. تو وہ صورتحال ہم آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس موضوع پر تمام طبقات کے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کو اپنے ہاں اس بحث کو لانے کی ضرورت ہے. میں اگر انتخابی حوالے سے بھی بیچ میں تھوڑی سی بات کروں, مجھے امید ہے کہ جناب قاہرہ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ اور جناب غامدی صاحب کا بھی اس پر گہری نظر ہوگی کہ الیکشنز ہوتے چلے آ رہے ہیں اور جو ووٹ کاسٹنگ ریٹ ہے, ریشو ہے, وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لاسٹ الیکشن میں 38 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ ووٹ کاسٹنگ ریٹ تھا, اب گویا 60% لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی. اس کے پیچھے دو عوامل ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ لینا ہی گناہ ہے، سیاست ہے ہی گند، ان سے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر تمہاری گلی میں تمہارے گھر کے سامنے کوئی گندگی پھینک جائے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دو گے کیا؟
ہمارے ہاں یہ رویہ ملتا ہے، اور میں اس وقت کسی سیاسی گفتگو کی بات نہیں کر رہا، میں اس انٹلیکچوئل ریفارمیشن کی بات کر رہا ہوں جو جس پر غامدی صاحب نے زور دیا ہے، کہ اس کے حوالے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی بحث نہ بھی ہو تب بھی ہر گروہ جو علماء کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس بات سے اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری بات کے خلاف دوسری بات سننا جو ہے وہ کم و بیش کفر کے درجے کی چیز موجود ہے. یہ کیوں ہے، اس کا کیا علاج ہے، اور دیگر کیا وہ اقدام ہے کہ جو علماء کر سکتے ہیں اپنے کردار کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے، وہ کیا تجاویز ہیں جو آپ اس حوالے سے دینا چاہیں؟
اس میں ایک ہی تجویز ہے کہ اگر ٹالرنسی پیدا کر لی جائے
جی
تو بہت سارے مسائل آرام سے بیٹھ کر بحث و نظر سے اور درمیانی ایک کسی نقطے پر پہنچ کر حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ ڈویژن اس قدر زیادہ ہو چکی ہے. اب میں پولیٹیکل پارٹیز پر بات کوئی نہیں کروں گا، میں مذہبی طبقوں میں کہوں گا کہ اس وقت ایک مسجد ہو یا ایک مدرسہ ہو، یہ دونوں چیزیں اس وقت بزنس پوائنٹ بن چکے ہیں. مسجد، مدرسہ، میں مطمئن ہوں، میں مالک ہوں، ہم اسے پبلک پراپرٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مسجد یہ مدرسہ پبلک کے چندے سے بنا ہے. سو دی اس کے مالک جو ہیں وہ پوری عوام ہیں، علاقے کے لوگ ہیں. اب وہ ایک ایک روپیہ چندہ دے کے، دو روپے، دس روپے، حسب توفیق شام چندہ دیتے ہیں، تو ہم اپنے لیے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لیں گے، اور وہ بیچارہ جو ہمیں دے رہا ہے اس کے گھر میں چلانے کے لیے پنکھا بھی نہیں ہوتا اکثر اوقات. تو ایسے میں ہم نے خود ایک فیوڈلزم یہاں پر پیدا کر دیا. جب ہم اس کو پبلک پراپرٹی سمجھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس پبلک کی خدمت کرنی ہے، اللہ نے ہمیں نالج دیا ہے دین کا، لہذا ہم انہیں ہر پہلو سے ایجوکیٹ کریں، ہمارے عنوانات طے ہوں کہ ہم آج بھی ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، آج ہم پولیٹیکل ٹاپک پہ بات کریں گے، آج اس پہ، اور اس میں لوگوں کے لیے ہم آگے ان کو بولنے کے لیے آمادہ کریں کہ بھائی سوال کریں، کوئی سوال کریں. اچھا بھائی تم سوال نہیں کرتے تو خود سوال پیدا کر دیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن ایسے خال خال اس وقت پورے پاکستان میں ایسے نظر آتے ہیں جو اس طرح کی جہاں ڈیبیٹ کا موقع بھی ملے، ورنہ یہ ہے کہ ہم الف سے لے کر یہ تک سب کچھ پڑھا دیں گے، تربیت کوئی نہیں ہوگی.
مولانا اس وقت ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اسی بات کو جاری رکھیں گے اس وقفے کے بعد.
یقیناً فارمل ایجوکیشن ہمارے نظام کو اور دنیا میں افراد کو، انسانیت کو آگے لے جانے کے لیے، علوم کے فروغ کے لیے فارمل ایجوکیشن بہت ضروری ہے.
اسٹیٹ لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے، عام لوگ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، خود ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے اور جھنڈے اٹھا کے چلے سارے، لیکن اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق کچھ فیصلہ تو کرے تاکہ لوگوں کے اوپر بھی ایک پریشر آئے.
یہاں سے ایک بالکل نیا موڑ آ گیا ہے ہماری ڈسکشن میں، اور یہ بہت اہم ہے، یہ بذات خود ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو ہماری انٹلیکچوئل انٹیلیجنسی ہے اس کی اپنی ریفارمیشن، یعنی اس کے اپنے اندر وہ کلچر جس کا غامدی صاحب نے بھی اور مولانا نے بھی ذکر کیا، وہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. اس میں میں آپ سے یہ سوال کروں گا، یہ علماء کے حوالے سے بھی ہے، دینی علماء کے حوالے سے اور دیگر جو ہمارے انٹلیکچوئلز اور دانشور ہیں ان کی ریفارمیشن کے حوالے سے بھی، ان کے اندر بھی وہ کلچر پیدا کرنے کے حوالے سے. اسٹیٹ لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے، عام لوگ اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، خود ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
دو باتیں گاندھی صاحب کی، پہلے میں ان کی طرف ضرور تو تھوڑا سا اشارہ کروں گا. ایک تو گاندھی صاحب نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ جی جو انٹلیکچوئل ریفارمز ہیں، پہلے جو انٹلیکچوئل طبقہ، جو آپ کے جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو چیزوں کی سمجھ ہے، ان کی اپنی ڈائریکشن درست ہو، وہ اپنی سمت کا تعین کریں تو پھر سوسائٹی کو گائیڈنس تو فراہم کریں گے. کوئی سوسائٹی وداؤٹ گائیڈنس، بغیر رہنمائی کے، کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں جا سکی، ہمیشہ اس کو رہنمائی ملتی ہے. ہمیشہ اس کی انٹلیکچوئل لیول اس کا کوئی آئیڈیلزم ہوتا ہے اور وہ آئیڈیلزم انٹلیکچوئل طبقہ ہی پیدا کرتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے جی کہ نظام کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کوئی بھی نظام، مذہبی نظام، ہمارا الہیتی نظام تھا یا دنیاوی نظام تھا، کیوں بنائے گئے؟ بنیادی طور پہ نظام دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ تھے جو چند افراد یا حکمران طبقہ یا ایک خاندان اس کی اپنی، جیسے بادشاہ تھی یا کچھ، اس سے قبل اس کی اور شکلیں تھیں، وہ مخصوص طبقے کا اپنا نظام تھا. آج بھی وہ اپنی جگہ موجود ہے، آج بھی سامراجیت، آج بھی جو سرمایہ داری ہے وہ ایک مخصوص کلاس کی ریپرزینٹیٹو ہے. لیکن انہوں نے ایک کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک منیمم بینچ مارک جو ہے، جو منیمم فیسلٹیز ہیں، وہ ہر آدمی کو فراہم کرنی، انشور کر دی، جو بیسیکلی فلاحی ریاست کا تصور اسلام کا تھا یا ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ تھا فلاحی ریاست کا، اس کو ہم پروان نہیں چڑھا سکے. انہوں نے، وہ ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے، انہوں نے ویسٹ میں اس کو ایک منیمم بینچ مارک دے دیا کہ اس سے نیچے نہیں جانے دیں گے، اس سے اوپر پھر وہاں پہ سوسائٹی کی میجورٹی کو اسی نان و نفقہ کی آزادی دے کے. وہاں پہ ایک طبقہ ایسا ہے جو الٹیمیٹ طاقت کا مالک ہے، جس کی دولت کے پہاڑ بہت بڑے ہیں. یہ دنیا میں یا ہمارے مسلمانوں کے اندر یا فلاحی راستوں کے اندر یہ تصور نہیں ہے. بیسیکلی جو گاندھی صاحب نے بار بار کہا کہ آپ کو غربت اور جہالت کو بار بار ایڈریس کرنا پڑے گا اور اس کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہوگا، ڈائریکٹ اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، یہ بالکل درست بات ہے. ٹرکل ڈاؤن فلسفی بالکل ایک بہت بڑا جھانسا اور جھوٹ ہے.
یعنی طلب اور رسد پر چھوڑ دینا، جس کی طرف غامدی صاحب نے خاص اشارہ کیا،
طاقتور جس کے پاس معاشی طاقت ہوگی، طاقتور صرف بازوؤں والی طاقت نہیں.
بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ نہ صرف یہ کہ ایک منیمم لیول رکھنا پڑے گا بلکہ میکسیمم پر بھی قدغت لگانا پڑے گا.
تو جی میرا تو فہم یہ ہے کہ اسلام میں تقسیم دولت کا ایک ایسا نظام ہے جس میں دولت کے پہاڑ اکٹھے نہیں ہو سکتے.
اور جہاں دولت غامدی صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا نا جی، غربت کے حوالے سے اس پر بھی میں آتا ہوں اور اکنامک پر، لیکن آپ پہلے اگر تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈال دیں کہ یہ جو مولانا نے بھی اور احمدی صاحب نے بھی انٹلیکچوئل ریفارمیشن کی بات کی، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے سکتے ہیں؟ جہالت ایک مسئلہ ہے، غربت ایک مسئلہ ہے، دو پہلو ہیں جن کے طرف احمدی صاحب.
تو جیسے لوگ غاندھی صاحب ہیں، صاحب الرائے ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کے لوگ فالوئرز ہیں، جن کو لوگ اپنے لیے مشعل سمجھتے ہیں، ان کو ایک رول ماڈل بن کے آگے چلنا ہوگا. یہ ایک ڈیبیٹ اوپن کرنی ہوگی. کسی معاشرے میں سب سے صحت مند بات اور سب سے بہتر طریقہ کسی چلنے کا وہ یہ ہے کہ سوشل ڈائیلاگ ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سوشل ڈائیلاگ بند کر دیا ہے، اور سوشل ڈائیلاگ پولیٹیکل پروسیس سے ہوگا.
سر یہ ساری پرابلمز جو ہیں یہ آپ بھی بتا رہے ہیں، مولانا بھی بتا رہے ہیں، غامدی صاحب بھی بتا رہے ہیں. میرا کوسچن یہ ہے کہ اب اس کی اصلاح کرنی ہے نا. میرا سوال آپ سب حضرات سے یہی تھا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. غامدی صاحب نے یہ کہا کہ جی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنسی ہے، ان کے اندر کچھ ویلیوز، کچھ اقدار، کچھ مقاصد ہیں کہ جو بالکل کلیئر ہونے چاہیے. یہ پروسیس شروع کیسے کیا جائے؟ اس میں معاشرہ، ہمارے لیڈرز، ہمارا قانون، پورا نظام، اس میں کیا مدد کر سکتا ہے انٹلیکچوئلز کی کہ جس سے یہ پروسیس شروع ہو جائے؟
دیکھیں جی، انٹلیکچوئلز کی مدد کبھی کسی نے نہیں کی، فیسلیٹیٹ نہیں ہوئے انٹلیکچوئلز. انٹلیکچوئلز اپنے علم اور اپنے فہم کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے رائے لے کے چلتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو حکمران طبقہ فیسلیٹیٹ کرے گا، ان کو پارلیمنٹ فیسلیٹیٹ. نو، آج کل اگر ہم اپنے نظام حکومت پاکستان کو دیکھ لیں تو کون سا ایسی ہمیں کوئی خواہش یا روشنی کی کرن نظر آتی ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ معاشرے کی ریفارمیشن کی طرف اشارہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے گا؟ نہیں کریں.
مولانا نے اس کا جواب آپ دیتے ہیں کہ مولانا نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے اکنامک فیکٹر، کہ جو انٹلیکچوئلز کہ اپنی سسٹیننس کے لیے. اب دیکھیں کہ ویسٹ میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، یونیورسٹیز کے نظام نے بہرحال ان کے انٹلیکچوئلز کو ایک ایسا سیف ہیون دے دیا ہوا ہے، ایک ایسا کمفرٹیبل ماحول دے دیا جہاں پر بیٹھ کر وہ بہت آزادی کے ساتھ اور بڑی اوپن فضا میں. ہمارے ہاں کیا آپ نے کہا کہ فیسلیٹیٹ علماء نہیں ہوتے، خود نکل آتے ہیں؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء نکلے، اس ماحول میں سے بھی نکلے.
ایک ہے فارمل ایجوکیشن.
جی
یقیناً فارمل ایجوکیشن ہمارے نظام کو اور دنیا میں افراد کو، انسانیت کو آگے لے جانے کے لیے، علوم کے فروغ کے لیے فارمل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں،
نہیں میں کلچر کی بات
کرتا ہوں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ سپورٹو کلچر جو ویسٹ کو آج ملا ہوا ہے یا آج سے 50 سال پہلے ملا تھا، اس سے 100 سال پہلے نہیں تھا. اگر ہم سمجھے کہ وہ ہمیں پہلے ملے گا تو اس کے بعد ہم کسی بہتری کی طرف چلیں گے، ایسا نہیں ہے. سماجی پریشر ایک کام، ایک طرف تو یہ ہے کہ علماء یا جو ہمارے صاحب الرائے لوگ ہیں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ اوپن ہو گئی ہے اب لوگ حالات، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ حالات خود ڈیبیٹ کریٹ کرتے ہیں، ہمارا کام صرف اس کو اور آگے تیز کرنا ہوتا ہے آگ اس کو. لیکن دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کے پاس، مجھے آپ سے، آپ کے اس پروگرام کی توسط سے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو اپنا الیکٹوریٹ چننے کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے، اپنا نمائندہ چننے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ میرا یہ ووٹ اس نمائندے کے ذریعے کہاں جا رہا ہے، کون سے طبقے کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ بندہ جو میں فرض کریں میں آپ کا نمائندہ ہوں اور میں نے اوپر جا کے ضلع میں کسی اور کو حکمرانی دینی ہے، کسی اور کی طاقت بننا ہے، صوبے میں کسی اور کی طاقت بننا ہے، تو وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر میں تو شاید اچھا آدمی ہوں یا میں برا آدمی ہوں، لیکن وہاں پہ جا کے میں کس کی سپورٹ کروں جس نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے.
اس نظریے کو
پاکستان کے لوگوں کو بھی اپنے ذات برادری ان طبقاتی سسٹم سے نکل کے ہمیں بھی اصولوں کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو صرف رائے دیتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے اور جھنڈے اٹھا کے چلے سارے، لیکن اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق کچھ فیصلہ تو کرے تاکہ لوگوں کے اوپر بھی ایک پریشر آئے.
جی قاہرہ صاحب، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس نقطے کے بارے میں مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد.
امریکی صدر یہ چاہتا ہے کہ وہ اکبر جیسا بادشاہ ہو. آج گورڈن براؤن یہ چاہتا ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ضرور ہوگی کہ وہ بھی مطلق العنان بادشاہ ہو.
اس کا سہرا بھی اصل میں اس تحریک پر بنتا ہے جس میں ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سب کچھ جائے گا
جی.
اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کیا. اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کارل مارکس کا انسانیت پریشان ہے.
یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا جی حکمران کو ویسٹرن ڈیموکریسی میں، میرا یقین ہے امریکی صدر یہ چاہتا ہے کہ وہ اکبر جیسا بادشاہ ہو. آج گورڈن براؤن یہ چاہتا ہوگا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ضرور ہوگی کہ وہ بھی مطلق العنان بادشاہ ہو، لیکن اس کو وہ سماجی پریشر نے اتنا پابند کر دیا ہے، اسے پتا ہے کہ جو ہی میں نے اپنے اس اصول سے تھوڑا سا ڈیویٹ کیا یہ سارا سماج میرے اوپر آ گرے گا، مجھے اٹھا کے پھینک دے گا. لہذا ہمیں وہ سوشل پریشر ڈیولپ کرنا ہوگا اپنے نمائندوں کے اوپر، اپنے حکمرانوں کے اوپر. یہ سماج کی طرف سے آئے گا اور یہ سوشل ڈائلاگ آپ کی طرف سے چلے گا، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے چلے گا، علماء کی طرف سے چلے گا. اور آج دانشوروں میں اور میڈیا نے یہ کام بہت اچھا کیا. آج بھی ہم بیٹھے ہوئے جو ڈائلاگ شروع کر رہے ہیں بیسیکلی یہ ایک اوپننگ ہے اور اس اوپننگ کی طرف ہمیں اور کوشش کرنی چاہیے. لیکن شارٹیسٹ وے اس کا جو ہے، شارٹیسٹ وے جو اس کا ہے وہ ہے کیونکہ ہمیں اپنے، اگر ہمارے پاس حاکمیت آ جاتی ہے، اگر ہمارے پاس فیصلے کرنے کا اختیار آ جاتا ہے تو پھر یقیناً ہم چیزوں کو اور تیز کر سکتے ہیں. ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہوگا، یہ لوگوں کو کرنا ہوگا کہ اگر ہم اس ڈیسیژن میکنگ میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک رسائی ہماری ہو جاتی ہے، تو پھر یقیناً ہم اپنے اس پاکستان کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر اس تحریک کو اور تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں.
رامدی صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کیا کہ ہم ویسٹ کے سپورٹیو کلچر کی بات کرتے ہیں جس میں انٹلیکچوئل ریفارمیشن پنپتی ہے، جس کے اندر انٹلیکچوئل آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس پوری تاریخ جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو بھی اس کی کمزوریاں خامیاں تھیں، اس کے باوجود بڑی شاندار تاریخ رہی اختلاف کی، ڈبیٹ کی، ٹالرنس کی، انٹلیکچوئل ریفارمیشن کی. یہ کیا ہوا کہ یہاں پر آ کر آزادی کے بعد پوسٹ کلونیل دور میں ہم بالکل اس معاملے میں پیچھے رہ گئے؟ مولانا نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بالکل ایک مایوپیا کی کیفیت، اور آپ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ بس اپنے پوائنٹ آف ویو کو پر کنفائن رکھنا، اور وہ انٹلیکچوئل انرجی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اور اس کے لیے معاشرتی سطح پر، سیاسی سطح پر، قانونی سطح پر اور انفرادی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟
اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. مسلمانوں کے اندر ڈبیٹ اوپن نہیں رہی، فرینکلی مسلمان معاشروں میں ڈبیٹ اوپن نہیں رہی. چند افراد آپس میں ڈبیٹ کرتے تھے لیکن اس ڈبیٹ ہمارے پاس ان رائٹنگ نہیں پہنچی، بہت کم پہنچتی ہے، ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. جو ڈبیٹ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ بادشاہوں کے درباروں کی لکھی ہوئی ڈبیٹ ہے، جو سماج کی ڈبیٹ نہیں تھی. اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے معاشروں میں اوپن ڈبیٹ نہیں رہی، اور ہمیں یہ ڈبیٹ اوپن کر کے بیسیکلی فارمل ایجوکیشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اس کو بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو انفارمل ایجوکیشن تھرو دس ڈائلاگ اور تھرو دس پولیٹیکل پروسیس ہو سکتی ہے، اس کی طرف بھی آنا ہوگا کیونکہ یہ فاسٹسٹ وے ہے.
اس میں کچھ تو تاریخی چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں، لیکن میں چند چیزوں پر پہلے تبصرہ کرنا چاہوں گا. آپ یاد رکھیے گا کیا کیا موضوعات ہیں جس پر گفتگو کرنی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ سوسائٹی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، پوری تاریخ میں سوسائٹی نے کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. میں کوئی آپ کو مذہبی مثال نہیں دیتا، کارل مارکس کی زندگی کو آپ پڑھ لیں، کہاں سے اس نے بات شروع کی، جرمنی میں اس کے حالات کیا تھے، فرانس کے زمانے میں کیا حالات تھے، انگلستان میں کیا صورتحال پیدا ہوئی. یعنی بڑی درد انگیز داستان ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. یہ اصولن تو میں نے جو بات عرض کر دی اور اس کی تائید قاہرہ صاحب نے بھی کی، مالنا نے بھی ایک حد تک اس کی تائید ہی کی، کہ یہ اصل میں سوسائٹی کے ارباب دانش ہوتے ہیں جن کے اندر پہلے تبدیلی آتی ہے اور پھر اس تبدیلی میں کچھ بنیادی چیزوں پر کنسنسس سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ مغرب کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے چلیے ایک کم سے کم سطح کے اوپر لوگوں کی ضروریات کو محسوس کر لیا ہے. اس کا سہرا بھی اصل میں اس تحریک پر بنتا ہے جس میں ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ سب کچھ جائے گا جی. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا شروع کیا. اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کارل مارکس کا انسانیت پریشان ہے. دیکھیے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے انٹلیکچوئل یا طبقات ہیں اس میں ابتدا بہرحال کسی مرد کلندر کو کرنا ہوتی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا فارسی زبان میں کہ شرط اول قدمین است کے مجنو باشی, بھائی کوئی تو آدمی نعرہ لگائے گا نا اس بات کا, اور یہ کون لگائے گا؟ اس کے لیے اس طرح کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا توفیق دیتا ہو جاتا ہے. ہے تو ایک لطیفے کی بات, لیکن اس سے پہلے میرا خیال یہ کہ آپ کی بات کا جواب آپ کو مل جائے گا. ایک مجلس میں ایک پیر صاحب نے اپنے بہت سے مریدوں کو بلا لیا اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ عمری است کے آواز آئے منصور کون شد. منصور نے ایک زمانے میں انل حق کا نعرہ لگایا تھا. ہمارا خیال یہ ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا یہ نعرہ لگائے ہوئے, تو یہ نعرہ ہم کیوں نہ لگا دیں؟ آپ حضرات کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. ایک صاحب بہت خاموش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ منصور نے بھی مشورہ کیا تھا یہ نعرہ لگانے سے پہلے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ خدا کے کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اٹھ کر اس کام کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ آدمی چلتا ہے اور کاروان بنتا چلا جاتا ہے. اس وقت آپ کو بہت سے ذرائع جدید تمدن نے فراہم کر دیے. یعنی آج سے صرف 20-25 سال پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ اپنی بات سوسائٹی تک کیسے پہنچائیں, اس کے کوئی اسباب میسر نہیں آتے تھے. آپ 100-150 لوگوں کہیں اکٹھا کر کے, کوئی کارنر میٹنگ کر کے, کوئی اجلاس کر کے, کوئی اجتماع کر کے اپنی بات کہتے تھے. اب یہ مواقع آپ کو میسر آ گئے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں تک اپنی بات آپ پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس معاملے میں مواقع فراہم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کی ابتدا کریں, اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. یعنی اس کے بغیر کبھی مراعات یافتہ طبقوں نے اور کبھی حکمرانوں نے کچھ نہیں دیا, یعنی پوری انسانی تاریخ میں نہیں دیا. آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, کچھ چیزوں پہ اشار کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ ان انٹلیکچوئلز کے ہاتھ میں ہو کہ جو قبل از وقت کوئی اقدام نہ کر بیٹھے. یعنی بڑی حکمت کے ساتھ ایک ایک چیز کو سمیٹ کر آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے, ورنہ یہ ہے کہ آپ قربانیوں کی ایک داستان تو رقم کر دیتے ہیں, نتیجہ نہیں نکلتا. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ابتدا میں ہمارے ہاں جو خلفائے راشدین نے ایک سنت قائم کر دی تھی, یا خلفائے راشدین کا جو تعامل تھا اس کے پیش نظر لوگوں نے بڑا شدید احتجاج کیا. آپ اندازہ کیجئے نا کہ لوگ نکلے اور لوگوں نے نکل کے جانے دے دی اپنی. تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس عمل کو ایک دوسری صورت دی جائے.
غامدی صاحب اس بارے میں ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس وقفے کے بعد.
ہمارے ہاں جمہوریت کے نعرے لگانے والی پارٹیاں خود انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, خود ان کے ہاں مروسی لیڈرشپ وجود میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. تو ایک بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے علماء کی بہت سی تنظیمیں اور جمعیتیں ایسی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں بنتی ہیں.
انیشیٹو تو بہرحال افراد ہی کو لینا پڑے گا, لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ ایسے ایسا پیرافرنلیا یا ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ ضرور کرنا پڑے گا کہ جو پھر اس کو کنٹینیوٹی کی طرف
بتدریج آگے بڑھے. اور جس کو میں نے کہا نا کانسنسس وجود میں آئے, یہ اصل میں آئے گا کیسے؟ ڈائیلاگ سے آئے گا, بات چیت سے آئے گا. لوگ جب ایک جگہ بیٹھیں گے تو آئے گا. اس وجہ سے پہلے مرحلے میں تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ اس کو کھولیں. جو ہم کہنا چاہتے ہیں جہاں موقع ملے اس کو کہیں, لوگوں کے اندر اس کے لیے آمادگی پیدا کریں. اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو مذہبی طبقے کی طرف سے بھی بہت سی مداحمت پیش آئے گی, انٹلیکچوئلز کی طرف سے بھی آئے گی, سیاسی لوگوں سے بھی آئے گی. اس کا آپ مقابلہ کریں ہمت, حوصلے اور حکمت کے ساتھ. دیکھیے بات یہ, قرآن نے اس کے لیے جو لائے عمل کی اساسات بیان کی ہیں نا, اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں, ایک صبر اور دوسرے حکمت. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو متعین رکھیں, ہدف کو سامنے رکھیں, اپنی پیش قدمی کو جاری رکھیں, لیکن کبھی بھی کوئی اضطراب میں آ کر حرکت نہ کریں. اور حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سماجی حالات, اپنے تمدنی حالات ان کا مطالعہ کریں, ان کے اندر سے راہ نکالنے کی کوشش کریں. انٹلیکچوئلز کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں, پالیٹیشین کے لیے دوسرے راستے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہوئی ہے, دیکھیے مولانا نے کہا متناسب نمائندگی. ہو سکتا ہے یہاں ہم گفتگو کریں تو میں آپ قاہرہ صاحب ہم سب کہیں کہ متناسب نمائندگی کا نظام بہت اچھا ہے, پارٹیوں کو ووٹ دیے جائیں, لیکن پارٹیاں ہیں کیا اس وقت؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت انفرادی آزادی ہے اس کو بھی آپ ان لیڈروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نظام بہت اچھا ہو سکتا ہے, میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا نظام پیدا ہو جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس نوعیت کا نظام قائم کرنے کے لیے بھی ایک کلچر چاہیے پہلے. ہمارے ہاں جمہوریت کے نعرے لگانے والی پارٹیاں خود انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, خود ان کے ہاں مروسی لیڈرشپ وجود میں آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. جب اس کے اندر آپ پے در پے رکاوٹیں ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک فطری عمل ہے اس کو آپ روک دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے پچھلے کوئی 30-35 سال میں ہم تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ایک نئی سیاسی قیادت پیدا کرتے ہیں مصنوعی طور پر. مجھے تو اس کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید ہم سب کچھ ہی مصنوعی طور پر پیدا کرنے کے عادی ہو جائیں گے. جو ایک ڈیموکریٹک معاشرے کے اندر فطری عمل ہوتا ہے اس میں احتساب بھی ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات گرا گزرے, انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم پہلے احتساب کریں گے اس کے بعد انتخاب کرائیں گے. میں نے اس پر ایک تبصرہ کیا تھا کہ اب اس ملک میں نہ کبھی احتساب ہوگا نہ انتخاب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کا. کیا آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر اس طرح کے ادارے, جمہوری نظام کے اندر احتساب کا عمل بھی اصل میں جمہوری پروسیس خود کرتا
ہے,
اس پر ہماری کمٹمنٹ واضح ہونی چاہیے. اخلاقی تعمیر بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اخلاقی تعمیر کو ہدف بنا کر آپ کام نہ کریں اعلیٰ علمی سطح پر. اس وقت بڑی ٹریجڈیز واقع ہو چکی ہیں ہمارے یہاں. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ حکومتی نظام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے آئین کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے قانون کے ساتھ کیا ہوا ہے, کس طریقے سے اس کی دجیاں بکھیری گئی ہیں اور کس طرح وہ بار بار پامال ہوا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر آپ غور کریں تو ایک بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے علماء کی بہت سی تنظیمیں اور جمعیتیں ایسی ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں بن چکی ہیں. اصل میں جو ایک انٹلیکچوئل ایفرٹ ہوتی ہے کہ جس کے اندر علماء اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس میں بھی کچھ قربانیاں دی جاتی ہیں.
اصل رول ہے
وہ جدوجہد بھی ایک سیاسی جدوجہد ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح کی جدوجہد نہیں ہوتی. اس سے لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بنیادی کچھ چیزوں کے بارے میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, یہاں تک کہ پھر مراعات یافتہ طبقوں اور حکمرانوں کے لیے بھی اس سے اختلاف کرنا ممکن نہیں رہتا. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو منظم طبقات وجود میں آتے ہیں, آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, یہاں مزدوروں کے طبقے کے اندر ایک بیداری کی لہر تھی, اس کو ختم کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر. اور اس میں بھی بہت سی قوتوں نے کردار اپنا ادا کیا, صرف حکومت ہی نے نہیں اور بہت سی قوتوں نے اپنا کردار ادا کیا, وہ رول ختم ہو گیا. آپ دیکھیں اسٹوڈینٹس کے اندر ایک جمعیت بنتی تھی جس کے نتیجے میں کچھ سوسائٹی میں کردار ادا ہوتا تھا, اس کو ختم کرنے میں بے شمار عوامل نے اپنا کام کیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وکلا کا ایک طبقہ نسبتاً منظم تھا تو اس کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اپنے اظہار کو یا اپنی قوت کو سامنے لا سکے. تو یہ بہت سے عوامل ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ کو جدوجہد کا نقشہ بنانا پڑتا ہے. اور اس جدوجہد کے نقشے میں سیاسی جماعتوں کو آپ سیاست کرنے دیجیے, اگر ان کو انتخاب لڑنے کا موقع ہے تو ان کو لڑنے دیجیے, لیکن انٹلیکچوئلز کے لیے اور دانشوروں کے لیے صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کچھ آدرش کچھ نصب العین اپنے سامنے رکھ کر ان کے فروغ کی جدوجہد کریں. اور علماء بھی ایک سطح پر اصل میں یہی کام کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عالم بنائے دین کا, سورہ توبہ میں فرمایا نا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم, ان کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ دین کی گہری بصیرت پیدا کریں اور اپنی قوم کو خبردار کریں. یہ قوم کو خبردار کرنے کا کام ہے, مطلب کرنا, بیدار کرنا. اس کو خبردار کرنا کیا ہے؟ ایک سوئی ہوئی غافل قوم کو بیدار کرنا. یہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب اعلیٰ کیریکٹر اور اعلیٰ کردار کے ساتھ ایک متعین علم صحیح استدلال کے ساتھ سامنے آتا ہے, وہ آہستہ آہستہ کانسنسس پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایک راستہ بنا دیا جائے گا اور اس میں پھول بچھا دیے جائیں گے اور اس کے اوپر ہم چلیں گے. یہ قربانی, ایثار اور جدوجہد کا راستہ ہے اور اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے.
ناظرین, آپ نے ہمارے شرکا کی گفتگو سنی, جمہوریت کے اوپر ان کا اتفاق بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, اس کی اقدار کے بارے میں بات کی گئی اور خاص طور پر اس چیز کی طرف اس بارے میں زور دیا گیا کہ انٹلیکچوئل ریفارمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمارے جو انٹلیکچوئلز اور انٹیلیجنسی ہے اس کو قربانیاں دینی پڑیں گی اور کچھ کور ویلیوز جو ڈیموکریٹک نارمز کی ہیں اور اکیڈیمک نارمز کی ہیں ان پر ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.